الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على صلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بني اسرائيل کا یہ تیسرا رکوع ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. اس رکوع میں معاشرتی تعلیمات جو ہیں اسلام کی ان کا ایک پورا خلاصہ موجود ہے. یہ دو رکوع ہیں اصل میں، اور یہ مضمون دو رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے. ترتیب اس انداز سے سامنے آ رہی تھی کہ سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع میں ایک بندہ مومن کے ذاتی اوصاف، بنیادی اوصاف جس کا تعلق ایک فرد کے کردار سے ہے، اس کے کیریکٹر سے ہے، وہ سامنے آئے. اس کے بعد اس سے بھی اونچا مقام ہے عباد الرحمن کا، ان میں کچھ اور خوبیاں ہیں. کردار وہ موجود ہے جو سورہ مومنون میں آیا، لیکن اس سے اوپر بہت یوں کہنا چاہیے کہ اضافی خوبیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں. خشیت الہی کے حوالے سے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل ہے، راتیں ان کی جو ہیں سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں. اور یعنی اللہ کو جو بندے محبوب ہیں، جو پسند ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کے اوصاف، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو. یہ بھی مقامات ہیں جو ہر بندہ مومن کے لیے موجود ہیں، اویلیبل ہیں. ان اوصاف کا حامل ہو جائے تو عباد الرحمن میں شامل ہو سکتا ہے. فرد سے اب آگے آتا ہے معاشرہ. معاشرتی نظام اسلام کا کیا ہے؟ سوشل سٹرکچر کیا ہے؟ سوشل ویلیوز کیا ہیں؟ کن چیزوں کو، کن ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے اور کن کو، کن کی جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. اور کن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. تو پورا ایک معاشرتی سسٹم ہے کہ جو قرآن نے دیا ہے, اور قرآن مجید میں اس کی تفصیلات تو بہت جگہوں پر ہیں. مکی مدنی صورتوں کے اندر اس سماجی نظام کے, طلاق کے مسائل, شادی بیاہ کے مسائل, اور جو ہے وہ رضاعت کے مسائل بھی ہیں. پھر اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں, وہ ساری تفصیلات سورہ مائدہ کے اندر بھی ہیں, سورہ بقرہ میں بھی ہیں, سورہ نساء میں بھی ہیں, سورہ آل عمران میں بھی ہیں, اور بھی صورتوں میں. لیکن ایک خلاصہ اس کا سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے کہ جو ہمارا اسلامی معاشرتی سیٹ اپ ہے, سوشل نظام. یہ سورہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر تو مکی سورت ہے, لیکن یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیام مکہ کے آخری حصے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ مکے میں تو لوگ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے, 150-200 سے زیادہ نہیں تھے, اور آخری 3 سال جو ہیں اس میں پھر ہجرت بھی ہوئی ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی دور ہے اس کے 13 سالوں میں سے آخری 3 سال تو مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے مدینہ, اور اہل مدینہ جو ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یعنی جو 2 قبائل تھے اس عرب سے متعلق, 3 تو یہودی قبائل تھے جو آ کر آباد ہوئے تھے, لیکن اصل میں جو باشندے وہاں کے تھے وہ جو عرب تھے وہ اوس اور خزرج 2 قبائل تھے, اور وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی قدم وہاں پہنچے نہیں. مسلمانوں کا معاشرہ موجود ہے, اب معاشرتی تعلیمات کی ضرورت تھی. تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے ہجرت سے متصلن قبل, اور اس میں 2 رکوعوں میں ایک پورا معاشرتی سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے بنیادی خد و خال آ گئے. اور سورہ بنی اسرائیل بھی ان صورتوں میں سے ہے جو اس کا عنوان بھی بنی اسرائیل ہے, تو اس کے پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور آخری صورت میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے. تو 12 رکوعوں پر مشتمل, لیکن اول و آخر بنی اسرائیل کا اس کی تاریخ کا ذکر ہے. اور اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہے, کثرت سے ہے, کہ وہ سابقہ امت تھے اس امت مسلمہ سے پہلے, اور جب وہاں ہجرت ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے تھے اور پھر صحرائے سینا میں پہنچے تھے, پھر ایک موقع پر انہیں تورات عطا ہوئی تھی اور شریعت کے احکام دیے گئے تھے. یہاں سے بھی مسلمان جو ہیں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ مصر سے ہجرت کر کے گئے تھے صحرائے سینا میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے. وہ مسلمان تو پہنچ چکے ہیں اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جانے والے ہیں. تو ایک معاشرے کی ضرورت ہے, تو جو احکامات اس وقت بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے ان نٹشل وہی ہیں جو یہاں پر ہیں, اس لیے کہ ان میں کوئی فرق نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تفسیر قرآن میں ان کا بہت اونچا مقام ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات کے جو احکام عشرہ ہیں معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے جو احکامات دیے گئے تھے, انہی کا قرآنک ورژن ہے یہ 2 رکوع سورہ بنی اسرائیل کے, اس لیے کہ اس سٹرکچر کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ ایک معاشرتی نظام وہی کا وہی ہے. تفصیلات میں آ کر جو ہے وہ ہو جائے گی بات, لیکن اوور آل جو سوشل ویلیوز ہیں وہ وہی کی وہی ہیں, اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں وارد ہوئی ہیں اکٹھی 2 رکوع کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ. چنانچہ یہ بھی اس منتخب نصاب کا حصہ ہے یہ مقام بھی, جس کا میں نے تعارف کروایا تھا اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جو والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے مرتب کیا تھا, تو اس میں یہ 2 رکوع بھی شامل ہیں, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصل میں اسلامی معاشی نظام معاشرتی نظام سیٹ اپ ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی نہیں کی جائے گی کسی کی سوائے اسی کے. اس کا تعلق تو اگرچہ پہلی آیت کا عقیدے سے ہے، بندگی صرف اللہ کی ہوگی، لیکن جو بھی پورا معاشرتی نظام ہے وہ بھی اس کی اصل بنیاد توحید ہے. لہذا ان دو رکوعوں کے اول بھی آغاز بھی ہو رہا ہے اسی توحید کے ذکر سے، اور اختتام بھی توحید پر ہو رہا ہے. یعنی شرک کی کوئی گنجائش نہیں اسلامی معاشرے میں، کسی قسم کے شرک. سب سے موٹا اصول، بنیادی اصول، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی کسی کی نہیں ہوگی سوائے اسی. فیصلہ دینے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار اس کا ہے، وہ مالک ہے، وہ زمین کا بھی خالق ہے، انسان کا بھی خالق ہے. لہذا کسی اور کی بندگی نہیں ہے، اور اسی بندگی کے اندر یہ اصل میں شرک فی العبادہ کا ذکر ہے، لیکن اور شرک آخر میں جو آئے گا. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، وہاں بھی جو مشرکین کا ایک خاص شرک تھا اس کی نفی کی گئی ہے. تو توحید ہے اصل الاصول، اور اسی توحید ہی کے گرد گھوم رہا ہے باقی پورا اسلامی سٹرکچر. معاشی نظام بھی توحید کے گرد گھوم رہا ہے، معاشرتی بھی، عائلی قوانین بھی، سب کے سب جو ہے فوکل پوائنٹ کیا ہے، وہ توحید ہے. لہذا اسلامی معاشرے میں ایسے اقدامات جن سے شرک یا شرکیہ تصورات کو فروغ ملتا ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں. معاشرے کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے چوکس اور چوکنا رہیں کہ شرک کی کوئی آلائش جو ہے ہمارے اندر آنے نہ پائے، اور اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے فوراً بعد معاشرے کی جو اکائی ہے آپ دیکھیں گے، گھر کی چار دیواری، میاں بیوی، اس سے ایک کنبا اور قبیلہ، کنبا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور انہی کنبوں کو اکٹھا کرتے جائیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو بنیاد کیا ہے؟ سب سے معاملہ اہم ہے والدین کے حوالے سے رویہ کیا ہونا چاہیے معاشرے میں. انسانی معاملہ، معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی معاشرت، رہن سہن کے حوالے سے ساری گفتگو ہو رہی ہے، حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کا حق کیا ہے معاشرے میں. تو ایک تو سب سے پہلی بات بتا دی گئی کہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کر دیا کہ تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اسی کی، وہ رب ہے اور اسی کا حق ہے. اب معاشرے میں انسانوں کے بھی آپس میں حقوق و فرائض ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر جو حق ہے وہ والدین کا ہے. وبالوالدین احسانا، ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کیا اللہ نے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اب اس حسن سلوک کی جو ہے وہ کتنی شدت ہے، اس کی کیا ڈائمنشنز ہیں، اس کا اندازہ اگلی آیات سے ہو رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، دونوں والدین بوڑھے ہیں، حیات ہیں، اور ایک نوجوان ہے، جوان شخص ہے، اس کے پاس موقع ہے والدین کی خدمت کا، تو ایک ہے یا دو ہیں. جب کوئی شخص بالغ ہو گیا وہ دیکھ رہا ہے کہ والدین دونوں زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا. اب اس سے آگے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کسی بات پر ناگواری کا اظہار کرنا ان کی کسی بات پر، اس کی بھی گنجائش نہیں. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ہرگز ان کو مت جھڑکنا، سختی سے بات کرنے کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں، ہماری معاشرت میں نہیں، اسلامی تعلیمات میں نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کرنا بڑے ہی شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت کیا ہونی چاہیے، وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں کندھوں کو عاجزی سے جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، دونوں شانے جو ہیں اپنے ان کو نیاز بندی اور ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اکڑ کر کوئی بات کرنا یا تن کر کوئی بات کرنا اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، کچھ کہنا بھی ہے تو اس انداز سے، وقت دہما جناح الذل من الرحمہ، ہر وقت اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو اور رحمت کے ساتھ. اب آپ کہیں گے والدین پر رحمت، رحمت تو والدین کرتے ہیں اپنی اولاد پر، لیکن اب وہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اب وہ آپ کے محتاج ہیں، اور جو ان کی قربانیاں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، ان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اف تک اف بھی نہیں کہہ سکتے، جھڑکنا تو دور کی بات، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ہے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، تن کر بات نہیں کرنی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا تھا، جو انہوں نے میرے لیے جو ان کی خدمات رہی ہیں، جو قربانیاں ان کی تھیں، تو پروردگار تو بھی ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا اور پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا. یہ ہے اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں جو بھی حقوق ہیں ان میں سب سے بڑھ کر حق ایک معاشرے کے اندر وہ والدین کا ہے. حکم ماننے کے اعتبار سے اللہ اور رسول کا حکم وہ فائق ہے. چنانچہ مشرق والدین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے اور مقام پر بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے مشرک والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم بھی شرک کرو تو کیا کرو ان کے ساتھ؟ ان کی بات تو نہ مانو، یہ بات چونکہ وہ ناجائز بات کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کر حق تو اللہ کا ہے جس نے ہمیں شرف انسانیت بخشا ہے، جو خالق ہے مالک ہے. یہ اپنے حد سے یہاں پر تجاوز کر رہے ہیں. ہر بندے کے لیے اصل راستہ تو ایک ہی ہے، فطرت کا راستہ وہ یہ کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی بندگی کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. والدین خود مشرک ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی شرک کرو، اور اپنے والد یا والدہ ہونے کا جو ایک ان کو ایک مقام ملا ہوا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دباؤ ڈال رہے ہیں، تو کیا کرو؟ فلا تطعہما، ان کی یہ بات تو نہیں مانو گے، اطاعت نہیں کرو گے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ مصاحبت رہن سہن ہوگی اچھے طریقے پر، بھلے انداز سے، مثبت انداز سے. وہ پھر بھی والدین ہیں، ان کے حقوق پھر بھی رہیں گے. چنانچہ حقوق والدین کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، چند احادیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قال الصلاة على وقتها، یعنی بندے کے کون سے کام ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز وقت پر پڑھنا، وہی بات پابندی اور وقت اس کا تعین اس کے ساتھ جو ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں. قال ثم ای، اس شخص نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ قال بر الوالدین ثم بر الوالدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کو سب سے اچھا عمل ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک. ثم ای, پھر پوچھا انہوں نے کہ اس کے بعد, قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد, یعنی جو چوٹے کے اعمال ہیں ان میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک, جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والے اعمال ہیں ان میں سے یہ. اور پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں تقسیم نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں تب بھی ہے, مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, ہاں اللہ کا حق فائق رہے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت پر بھی ہے, یہ پہلی روایت جو ہے صحیح بخاری کی تھی, اور یہ حدیث سب کو معلوم ہے, بہت معروف احادیث میں سے ہے کہ والد اور والدہ ان دونوں کے حقوق کے اندر بھی جو بیلنس ہے اس کو بھی اس میں واضح کیا گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے, فرماتے ہیں, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فقال من احق الناس بحسن صاحبتی, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے میرے لیے, یعنی سب انسانوں میں سب سے زیادہ کون مستحق ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر سلوک کروں, حسن سلوک کا معاملہ کروں. قال امک, فرمایا تیری ماں. صحابی نے سوال پھر کر دیا کہ ان کے بعد کون, ثم من, قال ثم امک, آپ نے فرمایا پھر بھی تیری ماں. اب انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا, ثم من, قال ثم من, اس کے بعد کون ہے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من, اور پھر چوتھی بار جب پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے, فرمایا ثم ابوک, تمہارا باپ. یعنی ماں کا جو حق ہے وہ والدین کا حق سب سے مقدم ہے, اور ان دو کے اندر بھی جو ریشو ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے, اور یہ ہے, یہ بھی صحیحین کی روایت ہے رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بربی ہے, جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, یستاذنہ فی الجہاد, وہ جہاد میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا. فقال احی احی والدک, والداک, کیا تمہارے والدین زندہ ہیں, یعنی ماں باپ. قال نعم, اس نے جواب دیا کہ جی ہاں. قال ففیہ ما فجاہد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے معاملے میں جو تم نے محنت کرنی ہے وہ ان کے لیے کرو, یعنی ان حسن سلوک, ان کی خدمت, یہی اس وقت کا تمہارا جہاد ہے. وعن معاویت بن جاہم رضی اللہ عنہما ان جاہم جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاویہ بن جاہم حدیث کے راوی ہیں, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جاہمہ جو ہیں وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک, اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے نکلنا چاہ رہا ہوں غزوے میں شرکت کے لیے, اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. فقال هل لك من ام, تمہاری والدہ زندہ ہیں, جواب دیا اس نے نعم. قال فالزمها فان الجنه تحت رجليها, یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں ترجمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی کی خدمت کرو, انہی کے ساتھ جڑے رہو, وابستہ رہو. ظاہر بات ہے کہ وہ محتاج ہیں اس وقت, بوڑھی ہیں. اور پھر ساتھ الفاظ فرمائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, اس لیے کہ جنت اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہے. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ اس حدیث اصل میں یہ حدیث ہے اس کی مکمل. تو یہ بہت سی احادیث اور بھی ہیں جس میں وہ کہ اسی قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر پہنچ جائیں تیرے پاس وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کو عمر کو تو دیکھنا ان کو اف تک نہ کہنا اور ہرگز مت جھڑکنا، اور ان سے بات کرنا بڑے نرم انداز سے، شائستگی سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں شانوں کو، کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا رحمت کے ساتھ. کبھی تم ان کے محتاج تھے اور کس درجے کے محتاج تھے اس کی تفصیل کو بیان کرنا بھی ناممکن ہے. اب وہ محتاج ہے، لہذا اب ان کے ساتھ تم نے نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرنا. اور پھر حق تو ہے کہ تب بھی ادا نہیں ہوگا، دعا بھی کرتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بھی رحم فرمایا تھا ہم پر جب ہم چھوٹے سے تھے، جب میں چھوٹا تھا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے. اس میں اگلی آیت میں ایک امکان کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات والدین اپنے بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ایسی ضد وہ کرتے ہیں جس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا یا ان کے نقصان میں جا رہا ہے. اگر ان کی بات مان لیں تو اس میں انہی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب وہ چونکہ اس ایسی سٹیج میں ہیں تو کیا اس وقت کیا کیا جائے؟ ان کی ہر بات من وعن 100% مان دی جائے؟ کوئی ایسا مطالبہ کر دیا کہ جو بالکل ناقابل عمل ہے؟ اب وہ جو کہا جاتا نا کہ بچہ اور بوڑھا برابر، بچے بھی ایسے مطالبے کر دیتے ہیں، بوڑھا باپ جو ہے والدین وہ بھی کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرو میرے لیے. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رہنمائی یہیں پر عطا کر دی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں. والدین کا ادب احترام اور وہ جذبہ خدمت کا ہے وہ اللہ جانتا ہے. لہذا اگر گویا کہ تم کسی ان کا کوئی مطالبہ ہے وہ پورا نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ ان کی مصلحت میں نہیں ہے یا ناممکن العمل ہے، تو یہ رب تمہارا جانتا ہے اور وہ بہرحال وہ رعایت دے گا. جب ایسی سچویشن جو ہے یہ ایک ایگزیمشن والی بات ہے، یہ ایک وہ ہے کہ کسی وقت کو ایسی بات ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ نہیں، اگر تم سے کوئی کمی رہ بھی جائے تو اللہ جانتا ہے، تمہاری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس ایشو کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ واقعی قابل عمل نہیں تھا یا ان کے لیے مناسب نہیں تھا جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. کسی اور کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان تکون صالحین، اگر تم ہو صالح یعنی واقعی تم نیک نیت ہو اور والدین کے حقوق ادا کرنا تمہارے پیش نظر ہے، تم اس کا خیال کر رہے ہو. فإنه كان للأوابين غفورا، اور لیکن کسی وجہ سے کوئی حکم ان کا تم ان کو پورا نہیں کر سکے، ان کی کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. یعنی پھر بھی اللہ کے حضور میں استغفار کرنا چاہیے کہ یہ کام والدین جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ میں نہیں کر سکا، لیکن تو جانتا ہے کہ میری بساط میں نہیں ہے یا ان کے اس کے جو ہے مصلحت میں بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے جو وہ چاہ رہے ہیں. تو اللہ پھر بخشنے والا ہے، لیکن وہ جانتا خوب ہے تمہاری نیت کو، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تو یہ مضمون والدین کے حقوق معاشرے کے اندر یہ بنیاد ہے توحید کے بعد صالح معاشرے کی، کہ والدین کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے. آج جس معاشرے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ متمدن ہے اور بہت اوپر چلا گیا ہے، جس کے خواب دیکھتے ہیں کہ اس جنت میں جا کر ہم بھی رہیں، بس نہیں چلتا امریکہ جا کر جو ہے ہمیں بھی موقع مل جائے وہاں رہنے کا، کینیڈا چلے جائیں، جس کا بس چلتا ہے وہ تو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن وہاں کیا حال ہے والدین کا؟ ہمارے ساتھی بتاتے تھے کہ والدین پڑے ہوئے بوڑھے وہ ہاسپٹلز میں ہیں, کوئی پوچھنے نہیں آتا. صرف دو کمیونٹیز انہیں وہاں نظر آئی کہ جو والدین کی اگر ہاسپٹلائز ہیں تو جا کے خیر خیریت پوچھنے والے ہوتے تھے, یا تو مسلمان ہیں وہ ہیں کہ بھائی یا ہسپتال جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا بوڑھا والد یا والدہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں, تو پوری پوری فیملی جا رہی ہے ان کی عیادت کے لیے, یا جیوز یہودی وہ بھی پوری پوری فیملیز کو لے کر آتے, باقی ٹوٹلی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور گویا اسی کو تمدن کی انتہا کہا گیا ہے. اور والدین کے لیے حسن سلوک کی کا ایک ہی شکل ہے کہ بس ان کو اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیا جائے. یہ ہے تہذیب, یہ تہذیب کی کا کلائمیکس. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں والدین جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اولاد آئے, چلو کرسمس پر تو آئے گی نا, اور اگر سال بھر میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں بھی, اور اب زیادہ رواج اس کا ہے کہ کرسمس پر بھی صرف کرسمس کارڈ ان کو ملتا ہے باپ اولاد کی طرف سے. یہ ہے تمدن کا ہمارا ارتقاء, اور یہ ہیں قرآن کی تعلیمات جو فطرت کے عین مطابق ہیں. یہ شیطنت ہے, شیطانی نظام ہے. زمین آسمان کا فرق ابھی بھی کم سے کم یہ کافی حد تک, اگرچہ اس میں کمی آ رہی ہے, جتنے ہم زیادہ ماڈرن ہو رہے ہیں اس میں لازماً کمی آئے گی, جس کو ہم ماڈرن کہتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, والدین پاکستان میں ہیں, بہت بڑی کوٹھی ہے, بیٹھے رہتے ہیں. ایک بیٹا جو ہے انگلینڈ میں ہے, ایک آسٹریلیا میں ہے, ایک بیٹی جو ہے وہ امریکہ میں ہے. وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید سال میں ایک دفعہ آئیں گے. یہ زندگی ہے, اذیت. اور اسی کو ہم ترقی, روشن خیالی اور سیولائزڈ ہونے کا شاید اب یہی لازمی تقاضا ہے. باہر کہ یہ دو رکو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اس وقت تو میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ معاشرے میں تمام انسانوں میں جس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ والدین ہیں, اور کس کتنا ہے, کس شدت سے ہے, یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے اور اس کے ساتھ احادیث, اس سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, پھر بھی دعا کرتے رہو ان کے حق میں, دعا کرو. دعا ہی کرتے رہو گے تو تھوڑی کمپنسیشن ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس کے بعد پھر حقوق ہیں معاشرے کے اور طبقات, مسکین ہیں, یتیم ہیں, مسافر ہیں. یہ انشاءاللہ پھر دو رکوع ہم مکمل کریں گے, اور معاشرتی جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا یہ خلاصہ ہے, یہ دو رکوع انشاءاللہ اس کا اللہ نے چاہا تو پورے دو رکوع مکمل کریں گے انہیں اجتماعات جمعہ میں انشاءاللہ. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند ایشوز ہیں. ابھی امریکہ کا ہی ذکر ہو رہا تھا. ایک حالیہ خبر کے مطابق امریکہ نے بین المذاہب رپورٹ میں پاکستان, سعودی عرب, ایران, چین, ترکی اور سوڈان میں مذہبی آزادی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. یعنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے. یہ کون کون سے ملک ہیں؟ پاکستان سر فہرست ہے, اور الزام پاکستان پر یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ رواداری کا معاملہ نہیں کر رہا, جو کہ ہمارے چارٹر کا حصہ ہے. اور سعودی عرب ہے, ایران ہے, چین ہے, ترکی ہے اور سوڈان. اب اس پہ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ, اپنے گریبان میں تو منہ ڈالو. ویتنام, عراق, لیبیا اور افغانستان میں مذہبی آزادی ہی نہیں, انسانی زندگیوں کے ساتھ کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا, اس پر کوئی ندامت نہیں. وہاں پر افغانستان میں اسلام کی حکومت تھی، امن تھا، لوگوں کو انصاف مل رہا تھا، بہترین ماحول تھا، زبردستی آ کر جو کچھ کیا گیا اس پر امن، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پر امن جو ہے وہ جگہ وہ تھی، اس کا امن جس طریقے سے تہوبالا کیا گیا ہے، چنانچہ ویتنام ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، افغانستان ہو، اس میں مذہبی آزادی نہیں، انسانی زندگیوں کے ساتھ کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ امریکہ کا کیا منہ بنتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی بات کرے، لیکن بہرحال وہ بڑا چودھری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زبردست کا ٹھیکا سر پر ہوتا ہے، آپ کمزور ہیں، وہ جتنی بھی غیر اصولی بات کرے گا، غیر منطقی بات کرے گا، غیر حقیقی بات کرے گا، آپ کو کہنا پڑے گا جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ہمارے ہی اندر کمی ہے، ہم ٹھیک انشاءاللہ پوری کریں گے۔ یہ ہے غلامانہ ذہنیت۔ پاکستانی حکومت کو بھی چین اور ایران کی حکومتوں کی طرح اس رپورٹ کو مسترد کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں انسانی حقوق کو سب سے زیادہ مسلنے اور روننے والا تو خود امریکہ ہے، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان کے اس مطالبے پر چین اور ایران کی حکومتوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، تم کون ہوتے ہو، اپنے گریبان جو ہے اس میں تو منہ ڈال کے دیکھو۔ امریکہ قادیانیوں کے حقوق تلف کرنے کی بات کرتا ہے جبکہ خود امریکہ میں مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، داڑھی والوں پر کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا بنیاد کیا ہے، مذہبی ہے اور کیا ہے؟ حکومت پاکستان کو جرات سے کام لیتے ہوئے امریکہ کو کہنا چاہیے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت بند کرے اور اپنا گھر درست کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی کمزوریاں، خاص طور پر اقتصادی بھیک مانگنا، امریکہ کو اس قسم کی بےہودہ باتیں کرنے کی جرات دیتی ہے، اور ہم اس لیے کمزور ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے، اگرچہ ایٹمی قوت بھی ہم رکھتے ہیں، کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، ہم اللہ سے بغاوت کیے بیٹھے ہیں، لہذا پھر اللہ کو سجدہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بڑی قوت امریکہ ہی ہے، اسی کو سجدہ ریز، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تو ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ہزار سجدے کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ۔ ایک دوسرا بہت اہم ایشو آج کل چل رہا ہے، اور اس کا تعلق اس سے ہے کہ 62-63 جو ہے ہمارے دستور کی شکایت، ان کے خلاف کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت ملک کے اندر، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہماری دینی جماعتوں کی کا موقف اوور آل یہ ہے، جو سیاست کے میدان میں سرگرمی عمل رہتی ہیں، پچھلے 70-72 سے سرگرمی عمل ہے، کہ پاکستان کا دستور اسلامی ہے، لہذا دستور تو اسلامی ہے، اب ہم الیکشن میں آ کر اور اس اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دستور میں ایسی شقیں بھی ہیں کہ جو اس اسلامی دستور کو بالکل غیر مؤثر کر دیتی ہیں، بعض شقیں تو واضح طور پر ایسی ہیں جو خلاف اسلام ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا سیاسی مصلحت ہے کہ ہمارا دینی جماعتیں ہمیشہ ہی کہتی ہیں اسلامی دستور ہے۔ اب 62-63 کے حوالے سے کھلبلی مچی، یہ تو ختم نہیں ہونے چاہیے، مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا علماء میں سے، تو میں نے کہا جب تک 62-63 تھی تو کیا اس ملک کے اندر اسلام تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں اب یہ ختم ہونے کو جا رہی ہے، اسلام کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں جو ہے یہ دستور اسلامی ہے، ملک میں اسلام کہاں ہے؟ میں تو اسٹیج پر آپ کو بتا چکا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں اتنا اسلام بھی حاصل نہیں ہے جتنا اسلام آج ہندوستان میں وہاں کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ تو پھر آپ اس 62-63 کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ یا تو واقعتاً اس کو اسلامی دستور بنائیں۔ تو اس بات کو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں والد محترم سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے شریف برادران میاں محمد شریف صاحب کی سرکردگی میں، قیادت میں، اسی جگہ پر قرآن اکیڈمی میں، جب انہیں ہیوی مینڈیٹ ملا تھا اور مسلم لیگ کا درجے میں گویا کہ احیاء ہوا تھا، اس سے پہلے مسلم لیگ کی سیاسی حیثیت کچھ نہیں تھی، بہرحال نواز شریف صاحب کو لایا گیا، انہوں نے بھاگ دوڑ بھی کی، پیسے بھی خرچ کیے، محنت بھی کی، مسلم لیگ دوبارہ زندہ ہوئی، اور زندہ بھی ایسے ہوئی کہ پھر وہ اس الیکشن میں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے، 2/3 میجورٹی ان کی جو ہے وہ تھی اسمبلی میں۔ تو اس وقت والد محترم نے اپنے جمعہ ہی کے خطاب میں، بلکہ وہ پورا خطاب میں جمعہ جو ہے وہ اسی پر تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام نہیں آیا، ہمارے دستور میں بھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسلامی دستور ہے، لیکن اب نواز شریف صاحب کے پاس اتنی میجورٹی ہے کہ وہ اپنے بل پر دستور میں ترمیم کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے تجویز کیا تھا کہ کچھ جو ہے وہ آپ ترامیم کر لیں تو یہ واقعی اسلامی دستور بن جائے گا حقیقی معنی میں، اس میں جو خلا ہیں ان کو پر کر دیا جائے، ان کا ازالہ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے دستور کے اندر جو خامیاں کمیاں رہ گئی ہیں اس کا تدارک کر کر اسے صحیح معنی میں ایک اسلامی ریاست کا دستور بنائیں تاکہ صحیح پٹری پہ ہم چڑھ سکیں، اور نمبر دو یہ ہے کہ سود کا فوری طور پر خاتمہ کریں۔ یہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا، اور بعد میں میاں شریف صاحب کو اپنی کیسٹ ایک تقریر کی بھیج دی تھی کہ آپ کے بیٹوں کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، چھوٹا سا خط ساتھ لکھا تھا، اور اب وہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، تو میں نے یہ چند مشورے دیے ہیں کہ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، وہ آپ تقریر سن لیں اور اپنے بیٹوں تک وہ بات پہنچا دیں۔ میری تو رسائی ویسے تھی بھی نہیں، کبھی ملاقات بھی نہیں تھی۔ تب میاں شریف صاحب تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے تھے یہاں پر، ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ نے فرمانا ہے وہ آپ ہمیں زبانی بتا دیں، تو ہم میں اپنے بیٹوں کو لے کر آ گیا ہوں۔ تو اس وقت پھر والد محترم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک تو اس دستور کے اندر جو خلا ہیں ان کا ازالہ کرتے ہوئے اس کو صحیح معنی میں ایک اسلامی ریاست کا دستور بنایا جائے، اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے بل پر یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اور ساتھ شامل نہ بھی، یہ موقع بہترین اللہ نے آپ کو دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سود سے فوری طور پر نجات پائیں، کیونکہ سود کے ہوتے ہوئے جبکہ ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہوں تو کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ نصرت اور نہ رحمت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، تو آپ جلد از جلد اس کو ختم کریں۔ اور انہوں نے بات تو ساری میاں صاحب ہی کر رہے تھے، بڑے میاں صاحب، اور انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہاں ایک سال میں بلکہ 6 مہینے کے اندر ہی ہم سود کو ختم کر دیں گے۔ تو اس وقت پھر والد محترم نے کہ دستور میں جو خلا ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو باقاعدہ بھجوایا تھا کہ یہ ہیں، یہ خلا ہیں، ان کو آپ فل کریں۔ تو میں نے کچھ علماء کو یہ بات ان تک یہ بات پہنچائی ہے، انہیں پسند بھی آئی کہ ہاں یہ حقیقت تو یہی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ پورا اسلامی دستور ہے۔ چنانچہ جو ترامیم اس وقت والد محترم رحمہ اللہ نے ان کو نواز شریف صاحب کو لکھ کر دی تھی کہ یہ چند چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو پھر دستور صحیح معنی میں اسلامی دستور ہو جائے گا، وہ میں آپ کو بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت یہ دستور کی بحث اٹھی ہوئی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے جو والد صاحب نے لکھا کہ الحمدللہ کہ ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد دفعہ 2 (ا) کی حیثیت سے موجود ہے، جو اصولی اعتبار سے اسلامی ریاست کے پورے بنیادی فلسفے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یعنی قرارداد مقاصد میں کیا بات کہی گئی تھی کہ اس ملک کے اندر حاکمیت اللہ کی ہو، حاکم اعلی کی حیثیت اللہ کو ہے۔ جمہوریت میں حاکم اعلی کون ہوتا ہے؟ جمہور۔ لیکن پاکستان میں یہ جمہوریت جو ہے یہ لمیٹڈ جمہوریت، اصولی طور پر حاکم اعلی اللہ ہے، ہاں اس کے نیچے نیچے جو ہے انتظامی معاملات کے اندر جہاں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے وہاں آپ اپنی اکثریت کی رائے سے کوئی بھی سسٹم بنا سکتے ہیں، جہاں حلال حرام کا مسئلہ نہ ہو، جہاں حلال حرام کی بات آ گئی بات ختم ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے فرمایا کہ یہ ہے تو صحیح دستور میں موجود لیکن انفیکٹو ہے، چنانچہ تجویز یہ کی ہے کہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قرارداد یعنی قرارداد مقاصد
یہ دفع دو الف جو ہے اس کو پورے دستور پر کلی طور پر حاوی کر دیا جائے کہ یہ سارے دستور پر یہ دفع حاوی ہے، باقی ساری چیزیں اس کی ہی تشریح کے طور پر سمجھی جائیں گی، اور جو چیز گویا کہ اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہوگی وہ خود بخود نلیفائی ہو جائے گی. کیونکہ ہوا ہے یہ ایسا کہ ہماری کورٹس کے میں یہ فیصلہ دیا گیا، کسی سے جسٹس نسیم حسن شاہ کا زمانہ تھا، اس وقت وہ چیف جسٹس تھے ہماری سپریم کورٹ کے، حاکم علی کیس تھا، تو اس نے کہا جی کہ یہ صدر کو اختیار دیا گیا ہے ہمارے دستور میں کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تو آپ نے ہمارے دستور میں تو لکھا ہے کہ قرار ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے، تو اللہ کی حاکمیت تو اجازت نہیں دیتی کہ صدر مملکت کو جو ہے وہ اختیار دیا جائے کہ وہ ایک ایسا شخص کے جس کو کورٹ سزا دے چکی ہے موت کی، اور صدر کو اختیار مل جائے کہ اس کو معاف کر دے اس کی موت کی سزا کو. اس پر جو انہوں نے بات جو ورڈکٹ دیا تھا وہ بڑا خطرناک تھا، اور وہیں سے مسئلہ اور زیادہ بگڑا ہے. اسی لوپ ہول کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. اس نے کہا جی کہ دستور کی ساری شقیں اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہیں، کوئی شق دوسرے شق کے تابع نہیں ہے. تو چونکہ دستور کے 45 شق نمبر 45 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کو اختیار ہے، لہذا اختیار ہے چاہے غیر اسلامی ہوتا پھر. تو گویا یہ ہے جو ہمارے دستور میں خلا پہلے سے موجود تھے اور ان کا فائدہ اٹھایا گیا. تو لہذا ضروری ہے کہ یہ قرارداد مقاصد والی جو شق ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اس ملک میں، اس کو پورے دستور پر حاوی کیا جائے، طے کیا جائے کہ ہاں یہ ہے اصل میں بیسک پرنسپل، باقی سب اس کے تابع ہوں گے، اور جو اس سے کنٹرڈکٹ کرے کوئی بھی اس کے اندر شق وہ خود بخود ختم ہو جائے. تو پہلی بات یہ ہے. دوسرا ترمیم جو انہوں نے سجیسٹ کی تھی کہ دفعہ 227 الف، اب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ وہ تو دفعہ دو تو ہو گئی قرارداد مقاصد کے اللہ کی حاکمیت ہے، حاکمیت نافذ کیسے ہوگی اس کے لیے نیچے چلے جائیں، 227 دفعہ کے اندر اس کا ذکر کہیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ترمیم سجسٹ کی گئی ہے کہ دفعہ 227 الف کو اس تشریح کے اضافے کے ساتھ کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین قانون کی حیثیت حاصل ہوگی، اس کو دفعہ 2 کی حیثیت سے قرارداد مقاصد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے. اللہ کی حاکمیت کا ذکر تھا لیکن اللہ کی حاکمیت نافذ کیسے ہوگی اس کو بالکل ڈھیلا ڈھالا رکھا گیا، اور اس کا ذکر بھی 227 شق میں کیا گیا، نہیں اسے اس کے ساتھ ہی قرارداد مقاصد کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھا جائے تاکہ وہ افیکٹو ہو سکے اور کوئی قانون بھی اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے خلاف نہ بن سکے. تو اس کے لیے یہ دوسری بھی انہوں نے تجویز کی ہے کہ دفعہ 227 الف کو اس تشریح کے اضافے کے ساتھ کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین قانون کی حیثیت حاصل ہوگی، دفعہ 2 کی حیثیت سے قرارداد مقاصد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے. اور نمبر 3 ہے، تیسری ترمیم کے دفعہ 45 وہ جس میں اختیارات دیے گئے ہیں، یہ صراحت کی جائے کہ صدر مملکت اس دفعہ کے تحت حاصل شدہ اختیار کو شرعی حدود کے ضمن میں شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں میں کسی کمی یا تبدیلی کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے. اور چوتھی تجویز یہ دی گئی کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ ان کے جج صاحبان کی شرائط ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے مساوی بنایا جائے، اور ان کے اندر یعنی شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں ان مستند اور جید علماء کی معتدب تعداد کی شمولیت لازمی بنائی جائے، ایسے علماء کی جو مستند بھی ہوں اور جید بھی ہوں، کیونکہ شریعت کورٹ کے اپیلنٹ بینچ کے اندر بھی وہی جج بٹھائے ہوتے ہیں جنہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی جج کون بٹھائے ہوئے شریعت جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے. ایک تو ان کا سٹیٹس بھی جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہو ہر اعتبار سے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو شریعت کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے جج بٹھائے ہیں وہ عالم دین تو ہوں، اور پانچویں اور آخری سفارش یہ کی گئی تھی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے قیام کے بعد اب اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل کیا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے جو تمام ملکی قوانین کا جائزہ لے کر اور اس میں اپنی پوری ہوم ورک کر رکھا ہے کہ فلاں فلاں قوانین غیر اسلامی ہیں, ان کی جگہ متبادل اسلامی قوانین یہ ہو سکتے ہیں, یہ لائے جائیں, اس پروسیس کو آگے چلایا جائے اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھائے تاکہ ملک کے اندر اسلامائزیشن کا پروسیس باقاعدہ شروع ہو جائے. یہ ہے جو موجودہ دستور میں پانچ ترامیم ہماری طرف سے اس وقت بھی دی گئی تھیں نواز شریف صاحب کی حکومت کو, لیکن بہرحال ہوا کچھ نہیں. اس وقت اگر بحث اٹھی ہے تو میں نے صرف ان کا ذکر کر دیا کہ دستور پاکستان میں یہ اتنے فلاز ہیں, اتنے لوپ ہولز ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 70 سال تو ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, اور یہ بھی کب ہمارا دستور بھی کب کا بنا ہوا ہے, 73 کا بنا ہوا ہے. اسلام نہیں آیا, 1% بھی جو پیش رفت اسلامی نظام کے حوالے سے نہیں ہو سکی ہے کہنے کو ہمارا دستور اسلامی. اللہ تعالی ہماری دینی جماعتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اصل ایشوز جو ہیں ان کا ادراک بھی کریں, بدقسمتی سے ادراک بھی نہیں ہے ان کی, پرسیپشن تو ہو کہ اصل اس ہمارے اس معاملے کی ریاست کے مسائل ہیں کیا, صحیح ادراک بھی حاصل ہو اور پھر صحیح معنی میں صحیح طور پر آگے قدم بڑھائیں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو جائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی اس معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.